نظام متشکل نہیں کر سکتا. اسے ایک وقت لگتا ہے اپنے آخری نظام تک آئیڈیل تک جانے کے لیے. یہ درمیانی دور جو ہوتا ہے اتنا بھی کبھی پیریڈ, یہ ادھوری دور جو ہوتا ہے اس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہے ان سے کم ہوتا چلا جائے, جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس آتا چلا جائے. اس ادھوری دور میں وہ یہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ نظام کو بدلتا چلا جاتا ہے. جس وقت وہ نظام کو بدل دیتا ہے اس وقت یہ دو کلاسز باقی نہیں رہتی, طبقات بھی تقسیم نہیں ہوتی اس معاشرے کے اندر, اور یا اپنے معاشرے سے باہر جو باقی دنیا ہوتی ہے اس میں تو ابھی یہی چیز ہوتی ہے. وہ اپنی اس امداد کو اپنے معاشرے کے افراد تک ہی محدود نہیں رکھتا. کوشش تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے سے باہر بھی وہ نظام جو ہے اس کو متشکل کرے, لیکن یہ تو ممکن نہیں ہوتا یا کم از کم سہل نہیں ہوتا. یہ اپنے معاشرے سے باہر جو لوگ اس قسم کے ہیں یہ ان کی بھی مدد کرتا ہے, لیکن دین کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں طبقات کی یہ تقسیم باقی ہی نہیں رہتی. اس میں سوال ہی یہ نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی محتاج ہے اور کوئی کمانگر ہے. کمانگر جو ہے وہ محتاج کی مدد کرتا ہے. اس معاشرے کے اندر نظام ایسا ہوتا ہے, دولت کی تقسیم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہ کوئی مفلس اور محتاج ہوتا ہے نہ کوئی اتنا تمنگر ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضروریات سے اتنا زیادہ بچا ہوا ہو. یا سبینا کا ماضا جن سے تو ان کے لباس ہوئے پوچھتے ہیں کہ اس آئیڈیل نظام کے اندر جن کے پاس زائد ہے انہیں کتنا دوسروں کو دے دینا ہوگا. کہا کہ جتنا ان کی ضرورت سے فارغ ہے سب دوسروں کے لیے دے دینا ہو جاتا ہے. طبقات آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے مٹ کے لاول ہو جاتا ہے پانی. مذہب کی دنیا میں یہ دو چیزیں ہیں. مذہب کی دنیا میں جب ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ کچھ جو تم کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو, تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, لیکن اب سوچیے نا کہ ان سارے ضابطۂ اخلاق کے اوپر کون عمل کر سکتا ہے. جتنا کسی سے کچھ ہو سکے کر لینا چاہیے, یہ بھی مسلمہ ہے آپ کے یہاں, جتنا کسی سے ہو سکے کر لینا چاہیے. بالآخر اس کا بھی تو حکم ہے نا قرآن کے اندر, خراب دیا کرو, محتاجوں کی مدد کیا کرو. یہ اتنا تو ہے, یہ جو چیز ہے کہ جتنا زائد تمہارے پاس ہے وہ سارا دے دیا کرو تاکہ تقسیم جو ختم ہو جائے. بھائی دیکھو نا دیکھنا تو جتنا کوئی کر سکے, یہ غلط ہے بس, یہ دیکھنا چاہیے رہے گا کہ یہ کتنا بھی کر سکتا ہے گا. بظاہر یہ نظر آتی ہے بات تو بات ٹھیک ہے, دونوں قسم کی یہ چیزیں موجود ہیں, کتنا کر لینا چاہیے. نظام کو بدلنے کی بات نہیں ہے, غلط نظام کے اندر یہ جتنا کر سکتا ہے کر لینا چاہیے. سنی عزیزان من قرآن کیا کہتا ہے, مذہب میں تو یہ ہے نا کہ یہ جتنا کچھ کر رہا ہے اس کا تو اس کو بہرحال ثواب مل جاتا ہے. یہ تو کچھ کیا نا اس نے موتی کے پلڑے میں کچھ آ گئی نا بات اس کے, یہ بابر کرابت والی بات ہوتی جبھی جا رہی ہے نا. یہ کانسیپٹ مذہب کا ہے. سنیے قرآن باقی آیت کیا ہے جو میں نے کہا تھا کہ عظیم چیز ہے. افا تو ملنا بے باز ان کتابوں میں تک سرونا بے باز, کیا تم نے یہ کس کو بکرے کر دی ہے جواب کے خداوندی کے کہ ان میں سے کچھ حصے کی ادھر تو ایمان لو اور کچھ حصہ جو ہے اس سے انکار کر دو. مذہب کی دنیا تو یہی کہتی ہے نا کہ جتنا کر سکو. دین یہ نہیں کہتا عزیزان من، نظام یا باطل ہے یا نظام حق کا ہے، ان دونوں کے اندر نہ مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ جس میں پیغام لگ سکتا ہے. ہتھوڑی سی فلم کاشت نظام جو تم نے آج کرنا پورے کا پورا وہ نظام آج ہوگا. کہا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ کتاب کے معنی جاب پر زندگی، اور ایک حصے سے تم انکار کرتے ہو. مذہب کہتا ہے کہ ہاں ایسا کرنے سے جتنے حصے کے اوپر تم عمل کر رہے ہو، ایمان رکھ رہے ہو، اتنے کا تو تمہیں مل جائے گا نا ثواب جو ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب جو ہے زیادہ تم کما دو، ٹھیک ہے، سنیے اس کا نتیجہ. پھر سن لیجیے کہ قرآن نے اس کو تسلیم کیا کہ ایک حصے کے اوپر ایمان رکھ کے اس کے مطابق تو عمل کیا جاتا ہے، اس کا تو کچھ ملنا چاہیے. سنیے اور ماں جس جاؤ نہیں جفا لو زیادہ کا مین کون، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کنسٹرکشن جو ہے، اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا ایسی روش کا. کیا نتیجہ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک پلڑے میں اس کے یہ نیتیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے کے اندر وہ خرابیاں کچھ ہوں گی. اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور خواری، و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف پھینکے ہوئے چلے جاؤ گے. کوئی قرابت نہیں مل رہا اس حصے کا جس کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے، مل نہیں سکتا. انسان کی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہ انڈیویجبل ہول ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس بازو کو اس حصے سے کاٹ دیں تو یہ بازو بھی زندہ رہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اندر کے ٹکڑے کو جگر کو نکال کے آپ الگ رکھنے تو جسم بھی زندہ رہے اور جگر بھی زندہ رہے، یا ان میں سے ایک مرے دوسرے کا نقصان کچھ نہ ہو. وہ تو میں نکال دیا کرتا ہوں عزیزان من. نظام کو ایک ڈاکٹر کے نسخے کے مشابہ ہوتا ہے، اس میں پانچ سات دوائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کبھی ایسا کر کے تم آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو دو دوائیوں کا نسخہ اس میں سے تین چار دوائیاں سستی سستی جو ہیں وہ لے لو، اور اس کے بعد باقی جو اس میں چھ نشان لگائے ہیں اس میں ڈال لو پانی، چھ ڈوز تو ہو گئے. اب اس کے بعد تینوں کے بعد کہو کہ صاحب کم از کم 33% تو فائدہ ہوگا ہی نہیں، میں نے 9 میں سے 3 دوائیاں تو لے لی تھی. یہ 33% فائدہ ہوگا جو شام کو یہ بخار نمونیا میں بدل گیا ہوگا. یہ جو تین دوائیاں آپ نے پی ہیں یہ اور نقصان کر دیں. اس نے تو اس کے اندر یہ چیز رکھی تھی کہ اس نے یہ کرنا ہے، اس کا انٹیگریٹ یہ ہونا ہے، یہ یوں کرے گی، یہ یوں کرے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کاغذ قلم لیا اور یوں ہی الگ تک 5-7-9 بات لکھ دی تاکہ سمجھا جاؤں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں. یہ بات نہیں ہے، دوائیاں ہی نہیں برابر آنے عزیز. اس نے تو اس کے اندر جو وزن لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ ڈراپس کی کمی بیشی کر دیں پھر بھی وہ نقصان دے جائے گی. پھر یہ ان سے لگاتے دنیا وجامل قیامت دون آنا اشد العذاب، جو اس وقت کا امیڈیٹ مرض ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کر دے، اور معلوم نہیں کہ فیوچر میں تمہارے جسم کے اندر کیا اثر پیدا کر دے. جو آرسنک کے اس میں 10 قطرے لکھے ہوئے ہیں ڈال دیجیے نا اس میں 50، کیونکہ سستا لبدہ ہی. اور جو اس کے بعد اس نے باقی لکھے ہوئے ہیں ان کو کر دیجیے امت، اور پی لیجیے جا کے اسے، پھر وہ گندے ہیں میرے بھائی. نظام کلی ہوتا ہے عزیزان من، یا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. نظر بجلی ہوتا ہے تو اس کے کسی حصے کے اوپر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. صبح کے وقت اٹھے آپ نے نہایت اطمینان سے آپ نے منہ ہاتھ دھویا, غسل کیا, مندر والے نے مندر میں, مسجد والے نے مسجد میں, گرجا والے نے گرجا میں, کسی نے گھنٹی بجائی, کسی نے ہند گائیں, کسی نے کرت پڑی, منہ میں اس کے بعد دعا مانگی, یہ سارا کچھ, یہ سب کچھ کر کے مسلح دیا, تھپ باہر نکلے, دین مذہب کے اس حصے کے اوپر ہوا عمل. اب ذاتی حصہ جو ہے تو اسے ٹوٹ بولنا, فریب دینا, یہ دنیا داری کا معاملہ ہے زیادہ. تو بھائی یہ بھی مطلب بھی تو لایا ہے کہ کسی کو کھانا دیا, سارے قرآن تو کہنا عمل جیتا نہیں ہے, جنہیں جو کا تو وہ کر لینا چاہیے ہے گا, جنہیں جو کا سورے کر لیا نا اس میں. یہ بات تو کئی دفعہ آئی ہے سامنے, لیکن ہے اتنی دلچسپ کہ ہر بات دہرانی چاہتی ہے, دہرانے کو جی چاہتا ہے, اور اس لیے بھی کہ سامعین میں وہ شاید ہیں جن کو دیکھ کے وہ یاد آ جاتا, انہوں نے سنائی ہوئی یہ بات. تو دکاندار کسی نال سودا کر آیا, آن کے اپنے منڈے نال گل کی تھی, انہوں نے کیا پائی ہی پوچھتی ہے, پائی بھی نہیں کہنا چاہیے, لالا بھی گل نہیں آ گئی, شیر کی گل ہے. ایک ہی کار آیا ہے وہ بھی تو بڑا نقصان ہو جانا ہے. وہ ابھی بچہ تھا, کہنے لگا گھبراؤنا کیوں ہے, کہنے کی گھبراؤنا کیوں نہ, ارے بڑا درد ہو گیا, ارے تو اتنا نقصان ہو گیا, کہنے لگا گھبراؤنا کیوں ہے, کہنے لگا میرے بعد فری ہوئے گا, کہنے لگا ابھی رفڑ پا دیں گے گل کے لیے, تو کہنے لگا کہ پھر چھوٹی کرو, کہنے لگا چھوٹی والی گل نہیں آئی, کل کر لیں گے. تو کہنے لگا ہوں کیوں نہیں جانے, کہنے لگے ہوں میری اصل کا ویلا تنگ ہوں. بڑی عجیب چیز ہے عزیز والے ماں, اثر دا ویلا تنگ ہوں جانا ہے عزیز والے من. یہ کسی ایک فرد کی بات نہیں, یہ مزاق کی بات نہیں, مذہب کا سارا دار و مدار اس کے اوپر ہے. وہ کام تمہارے ہاں کا سودا ہے, وہ دنیا کا کام ہے, اس میں وہ چیز اسی طرح کرنی ہے. یہ مدد کا معاملہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ معاملہ ہے, اگر بھی نماز اپنے ویلے سر پڑھنی ہے. یہ بھی نہیں پڑھیاں گئی کہ وہ بعد سے کسی جو ہے نہ کچھ کٹھا کر لیا ہے گا, وہ بعد حج کر رہا, حج کرنے کے بعد وہ آپ کے یہاں موجود, کہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. چل بھائی پچھلا جو کچھ سارا سی ہو تو زمزم کے پانی روڑ آیا نا, پاک صاف دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا چیز ہے, دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے, فما جزاؤ من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. عزیز آنے من پہلا ٹکڑا اس کا لیجیے, خزی فی الحیات الدنیا. جس جس قوم کے اندر مذہب جتنا زیادہ شدید رہا ہے اتنی ہی وہ قوم دنیا میں ضرور رہی ہے. دنیا کی تاریخ میں نگاہ بڑھا کے دیکھ لیجیے, مذہب کو چھوڑتی گئی ہے وہ قوم. چھوڑنے کے بعد دو صورتیں ہو سکتی تھی, کہ یا تو وہ دین کی طرف آتی, اور اگر یہ نہیں ہے تو قوم کو مذہب کو چھوڑ دیتی, خالص دنیا دار بن جاتی. جو قوم مذہب کو چھوڑ کے دنیا دار بھی بن گئی ہے, قوم دنیا کے اندر ذلیل نہیں رہی ہے. جس نے دین اختیار کیا اس کا تو پوچھو ہی نہیں کہ کیا ہو گیا. پھر مذہب کو چھوڑ کے دین اختیار کرنے والے, 1400 سال پہلے کی تاریخ لیجیے. مشکل یہ ہے ہمارے لیے کہ اس سے بڑے کچھ ہم مثال بھی نہیں دے سکتے اب, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز قرآن نے کہی ہے کہ خزیم سے حیات دنیا, صرف مجرد مذہب کو چھوڑ کے عدل و فکر کی بنیادوں کے اوپر ہی اپنا معاملہ جو قوم جس قوم نے سنوارنے شروع کر دیے, خزیم سے حیات دنیا والی بات اس کی یہاں بھی نہ رہی. اور آج بھی آپ دیکھیے گا جو کام جتنے درجے تک مذہب پرست ہے اتنے ہی درجے تک وہ ذلیل ہو رہی ہے دنیا کے اندر. آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کیوں ساری دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں آپ ایک ایک چیز کے لیے؟ اس کی خالص ذمہ داری آپ کی مذہب پرستی ہے. جو ہی آپ نے یہ آواز اٹھائی کسی طرح سے کہ صاحب یہاں دولت کی تقسیم غلط نہیں ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے, کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, لوگ ہیں, داریے ہیں, مذہب کا طبقہ اس کو کھڑا ہو گیا صاحب, آنے نہیں دیتا آپ کی طرف. رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے, جو لوگ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں خدائی دعویٰ کرتے ہیں, مذہب کی دنیا کہہ رہی ہے آپ کی. برسبیل تنزل اتنا کہا گیا کہ اچھا بھائی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ غلہ زیادہ پیدا کرو, تم کم از کم اتنا ہی تعاون کرو ہمارے ساتھ کہ اولاد کم پیدا ہو ہمارے ہاں, بچے کم پیدا ہوں. پھر یہ بھی ایک تقسیم جو ہے اس میں کسی بڑی حد تک اس کے اندر بھی ایک اصلاح ہو سکتی ہے. غلہ زیادہ اگاؤ اس کے متعلق تو ایک آواز نہیں مذہب کی طرف سے نکلتی کہ شاباش بڑا کچھ کام کیا. اولاد کم پیدا کرو اس کے لیے اتنی مہم اس کے خلاف چلی جا رہی ہے جیسے کہ کفر الحاد بے دینی کی رائے بہ رہی ہے. یہاں سڑک کے اوپر اگر بور لگا ہوا ہوتا ہے خاندانی منصوبہ بندی کا تو اسے کھیل پھینکتے ہیں, پھر اس جہاد عظیم کے اوپر نارا تکبیر بلند کرتے ہیں. یہ کیا کام کیا اور سور مار اڑانے ترے گئے. میں پوچھتا یہ ہوں جتنی کوشش آپ کر لیں گے جو اللہ پیدا کرنے کی, اگر اس کے مقابلے میں آپ یہ چیز جو ہے یہ کرتے رہیں گے کہ فیڈ کرنے والے نوٹ جو ہیں کھانے والے جو ہیں اس کی جومیٹریکلی پروپورشنز بھی اگر وہ بڑھاتے چلے جائیں گے آپ کو پھر بھیک مانگنی پڑے گی نا. خزیت سے لگات دنیا جہاں مذہب نہیں ہے وہاں وہ یہ بات تو نہیں کریں گے نا, وہاں تو وہ دیکھ لیں گے اتنی پیدائش اتنی آبادی پہ کنٹرول کرو, پیدائش میں اضافہ کرو, خزین فی الحال دنیا سے بچ جائے گی. دیکھا ایک حصے پہ عمل کرنا دوسرے حصے کو چھوڑ دینا کیا نتیجہ پیدا کرتا, یا سرابا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. عزیزان امام کفر بھی اپنے نتیجے رکھتا ہے, شونا مستاجر ہوتا ہے لیکن نتیجہ رکھتا ہے. اور دین کے نتائج کا تو پوچھتے کیا ہیں؟ شجرتن طیبتن اصلحا ثابتن فرحا فی السماء. وہ شجر طیب کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہوتی ہیں اس کی شاخیں آسمان میں جھولے جھول رہی ہوتی ہے. کفر کے متعلق بھی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے نتائج اس دنیا کے اندر دے دیتا ہے مستاجر ہوتے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے وہ کلن منبا اولائے وہ اگر طبی قوانین کے تابعت جدوجہد کچھ کرتا ہے جو ہمارے دوسرے قوانین کو نہیں بھی مانتا ہم اس کے راستے کے اندر پھاٹک نہیں لگا دیتے کہ ہم تمہاری کھیتی نہیں اگنے دیں گے. ہمارا نہ ہٹا اور ربے کا معذور ہم ان کے راستے میں پھاٹک نہیں لگا دیتے. وہ فزیکل لاز کے تابع فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اس کے نتائج لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کبھی کرتے کہ ان کو اس حصے سے روک دیں. یہ ہے نا کفر کے نتائج, یہ بھی ہے. مگر دنیا کے اندر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتا. الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم قرآن نے قرار دے دی. خزی فی الحیات الدنیا جو کام اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلیل اور خوار ہوگی وہ کہتا ہے کہ اخروی زندگی کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہوگی. یہ تو ہماری تقسیم ہے یہاں اور وہاں کی, زندگی کی تو یہ تقسیم ہے ہی نہیں. زندگی تو مسلسل چلتی ہے. من کانا فی حاضر ہی آنا ایسا ہوا پھر آخرت کے آنا. وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج جگر سوز و جلد سوز نہیں ہے. وہ کام نہیں لا کے ہنگامہ فردا جس کام کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. اور یہ تو امروز و فردا کی بات لمبی ہے. قرآن ہی کے اسی ان حقائق کے سب سے بلند ترین مفسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من استوى يوما سا ہوا مغنون. کتنی عظیم چیز ہے. تم تو لمبے مستقبل حال و مستقبل کہتے ہو. حضور فرماتے ہیں جس کے دو دن یکساں گزر گئے جس کا آج کل کے مقابلے میں آگے نہیں ہے سمجھو تباہ ہو گیا. اس لیے جو حیات الدنیا کے اندر خزیم ہے قیامت کے اندر عذاب کے اندر وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے عزیزان من نتیجہ کس چیز کا. اس چیز کا یومنون ببادل کتاب و یکفرون بباد. یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے پوری کتاب سے انکار کیا ہوا ہے. وہ تو خالصتاً وہ ہو جائیں گا نا مرید اور بے دین جنہیں آپ کافر کہتے ہیں. یہ وہ ہے جنہوں نے ایمان رکھا ہوا ہے لیکن ٹکڑے کر دیے ہیں اس کے. جب دین کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو مذہب بن جاتا ہے. وہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایک حصہ اپنا پرپورشنیٹلی فائدہ آپ کو دے دے اور دوسرا حصہ جو ہے اس کا نقصان ہو. وہ پورے کا پورا خراب ہو جاتا ہے. ساتھ دودھ میں تو ایک چھینٹ دہی کی پڑی ہوئی وہ سارا دودھ ضائع ہو جاتا ہے. آپ پرپورشنیٹلی گن رہے ہیں اس میں سے نکال لیجئے تو اس میں 99% دودھ واپس کیونکہ 1% آپ نے دہی ڈالی تھی نا اس کے اندر. نہیں ہو سکتا. دین کا فتح نظام پورا کا پورا آپ کو اس میں آپ کو متشکل کرنا ہوگا. دھوکے میں نہ اپنے آپ کو رکھیے. نتیجہ یہ ہوگا اس کا. غور فرمایا آپ نے وملنا ہو بے غافل اما تعملون. جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں. کہتا ہے یہ کچھ ہوتا کیوں ہے اس قسم کی چیزیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ. یہ حقیقت میں یہ لوگ جو بظاہر نظر آتے ہیں کہ دین کے ایک حصے کے اوپر تو عمل کر رہے ہیں نظر ایسا آتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان میں تو ایمان بالآخرت جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے. کہتے ہیں یہ بات نہیں. ان کے سامنے صرف دنیا کے مفاد ہوتے ہیں اور یہ فریب نفس ہوتا ہے جو دین کا حصہ ساتھ لگا رکھا ہوتا ہے انہوں نے مذہب کا حصہ. انہوں نے مستقبل کو بیچ دیا ہوتا ہے. سوال ہی نہیں. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. مذہب کی دنیا میں گڑے ہوئے لوگوں کی جو دنیاوی زندگی بذلیل ہوتی ہے کہا ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو جی میں آئے کر کے دیکھنے اس تباہی سے نکل ہی نہیں سکتے اور مدد کے لیے یقیناً دوسروں کو پکاریں گے. ٹھیک ہے مدد ان کی ہوگی اگر یہ اس فریب میں رہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست اور مددگار بن گئے ہیں. بالکل غلط ہے. فریب ہے. کوئی ان کا دوست نہیں ہو سکتا. زمین کا دوست کون ہو سکتا دنیا میں عزیز آنے میں. وہ دوستی نہیں ہوتی. جس بھکاری کو آپ خیرات دیتے ہیں کیا آپ اس کے دوست بنے ہوئے ہوتے. دوست نہیں ہوتے. بار کہا یہ تمہاری کیفیت تھی. دیکھ لیا عزیزہ نے من کہ اقوام سابقہ کی داستانیں بیان ہوتی ہیں. کتنے ابدی حقائق قرآن بیان کرتا ہے اس کے اندر. ملاقات آتے نا موسل کتاب اور وقت فین امباد ہے جو رسل بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں. موسا کو ضابطۂ ہدایت دی. میں ضمن یہ عرض کر دوں, بعض دفعہ یہ کہا جایا کرتا ہے تورات جو ہے اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کتاب موسا. حضرت موسا کی طرف تورات نازل ہوئی, قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے. کتاب موسا کا نام نہیں ہے قرآن میں, اسے کتاب موسا ہی کہا گیا ہے. صحف کہا گیا ہے, صحف ابراہیم و موسا, اور بڑی چیز ہے جی گانے میں. بائبل جو آپ کے ہاں کی ہے اس کے دو حصے ہیں, نیو ٹیسٹیمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹیمنٹ, عہد جدید و عہد عتیق. عہد جدید تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جتنی ہیں وہ چار کتابیں, اور وہ عہد عتیق وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک کے تمام بنی انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفے اس ایک کتاب کے اندر. یہ جو مجموعہ ہے ان تمام انبیاء کے صحیفوں کا, اسے تورات کہا جاتا ہے. کتاب موسیٰ کا نام تورات نہیں ہے. میں نے یہ اس لیے کہا کہ آپ احباب کو عام طور پہ تو اس کی دلچسپی نہ ہوگی, بعض احباب کو اگر یہ ہوتی ہے تو یہ کہا کرتے ہیں, یہ عام بھی حضرات کی طرف سے ایک چیز کہا کرتے ہیں کہ صاحب نبی آیا کرتے ہیں بغیر کتاب کے, اور اس کے لیے ایک دلیل ان کے پاس ہوتی ہے. قرآن میں یہ ہے کہ انبیاء آیا کرتے تھے, وہ تورات کے مطابق احکام جاری کرتے تھے یا فیصلے دیا کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انبیاء کا ذکر ہے اور وہ تورات کے مطابق فیصلے دیتے تھے, اور تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. تو گویا ان انبیاء کے پاس اپنی کتابیں نہیں تھیں, کتاب جو تھی حضرت موسیٰ کی اس کے مطابق یہ فیصلے دیتے تھے. اس لیے ایسا نبی آ سکتا ہے جو اپنے پہلے کسی نبی کی بڑی کتاب کے مطابق فیصلے دے. اسی طرح سے یہ مرزا صاحب آئے تھے, قرآن کے مطابق فیصلہ دیتے تھے. دیکھتے ہیں آپ کتنے الجھاؤ میں ڈالنے والی بات ہے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جنہوں نے ابتدان ان کے یہاں دعویٰ کیا خدا سے علم پا کر, اور جو پھر اس کی تبلیغ کر رہے ہیں, ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ قرآن میں کتاب موسیٰ کو تورات کے بھی نہیں کہا گیا. کتاب موسیٰ ہی ہے, صحیفہ موسیٰ ہے, سوز موسیٰ. عہد نامہ تین میں بھی اس کے متعلق جو ہے وہ بک موزن ہے, پانچ جو ان کے یہاں صحیفے ہیں. الگ ان کو بھی یہ کہا گیا, تورات ان کو بھی نہیں کہا گیا. تو یاد رکھیے گا, قرآن کی روح سے تورات انبیاء بنی اسرائیل کے اوپر جو مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے اسے کہا گیا ہے. کتاب موسیٰ کو تورات نہیں کیا گیا. تو جو کہا گیا نا انبیاء بنی اسرائیل تورات کے مطابق دیا کرتے تھے احکام, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر نبی کا جو اپنا صحیفہ ہوتا تھا, جو کتاب ہوتی تھی, جو شریعت ہوتی تھی, اس کے مطابق وہ احکام دیتے تھے. ضمن بات آ گئی موسل کتاب, اور پھر کہا کرتے ہیں کہ صاحب حضرت موسیٰ کو کتاب میری دیکھی, حضرت ہارون ساتھ آئے بغیر کتاب کے تھے. میں نے کہا ہے نا کہ ان لوگوں کا علم وہ ایک پاکٹ بک ان کے ہاں ہوتی ہے, اس کے اندر ان لوگوں نے ان کے ہاں کے جو بڑے ہیں انہوں نے چند باتیں لکھ دی ہوتی ہیں, ان کا سارا علم اس پاکٹ بک کے اسے یاد کرنے بھی ہوتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ موسیٰ کو کتاب ملی ہارون کو نہ ملی. مقابلوں میں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی سی پاکٹ بک بھی نہیں بازاروں کے پاس ہوتی, تو اس ان کے ڈٹم پر جانے میں تو گل تو ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, دو پر آیا گیا سن اتنی ملی ہوئی سی کتاب دوسرے میں کے نال نہیں سی ملی ہوئی ہے جی. نہ قرآن دائیں نہ علم, نہ قرآن داؤں نہ قرآن نے بھی تفصیل یہ کہا ہے. میں کہتا ہوں قرآن ہے یہ عجیب چیز ہے کہ جو اس قسم کے اعتراض آنے والے ہیں وہ بھیڑ کیے ہوئے ہیں, نہ کہ شاید ضرورت نہ پڑتی. کہا ہوا ہے کہ یاد رکھنا موسیٰ اور ہارون دونوں کو ہم نے کتاب بھی دیا ڈالا, یہ لکھا ہوا قرآن میں. ملاقات آتا ہے نا موسیٰ کتاب وقت ہے نا من بعد ہی بالرسل, اس کے بعد پھر اور رسول آتے گئے. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، آخری نبی بنی اسرائیل کا جو تھا اس کا بھی ذکر کر دیا کہ عیسیٰ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق آگے چل کے تفصیل آئے گی تو وہاں ہم پھر یہ سارا دور بھی بیان کریں گے ان کا، ان کے متعلق بھی عرض کریں گے کہ کتنی بڑی عظیم شخصیت انقلابی، اور پھر وہی جو اس کنونشن میں بھی ہماری ایک تارا بیٹی نے بتایا تھا کہ وہ مریم علیہ السلام وہ صرف ان میں عیسیٰ نہیں ہے، بڑی انقلابی عورت ہے صاحب. قرآن میں انبیاء کرام کے ذکر کے ساتھ یہ ایک ہی عورت ہے جس کا بھی ذکر کیا اس شاندار طریقے سے، بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے صاحب. تو وہ تفصیل کی بات یہ نہیں تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں تھی، ان کا اپنا ایک کردار ہے، اپنی شخصیت ہے، بڑی عظیم شخصیت حضرت مریم علیہ السلام کی، بہت بڑی انقلابی عورت واقع ہونے کے ساتھ. جبھی تو قرآن جگہ دیتا ہے، ورنہ قرآن یوں ہی جگہ دیتا ہے، ایسے کہ جب ماں نے آ کے وہ بٹھا دینا انہیں. بات وہاں آئے گی، ایدنا ہے بروح القدس. ہولی گھوش کس کا ترجمہ ہوا ہوتا ہے؟ گھوش کی ہولی. فرر کا ایک ناول ہوتا تھا جہنمی ہور، ایک اور تھا خوبصورت بلا. خوبصورت بلا ہم نے بہت لب دیا اس کا، ٹھیک ہے نا. ہولی گھوسٹ بروح القدس. میں عرض کروں قرآن کریم میں روح جو ہے، ہم آئیں گے اس آیت کے اوپر جب تو آپ دیکھیے گا، اس کے معنی اسپرٹ، روح جسے ہم کہتے ہیں نا روح، یہی معنی نہیں ہوتے. بنیادی معنی تو اس کے توانائی کے ہوتے ہیں، قوت کے ہوتے ہیں، بڑی چیز ہے. اور قرآن کریم نے وہی کو الروح کہا ہے، بہت بڑی توان، قانون سے بڑی توانائی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی برادران عزیز. قوت ہوتی قانون میں ہے، دیکھتے ہیں وہ قوت قانون کی. یہ جو آپ کے یہاں نیوکلیئر آج کل یہ چیز چل رہی ہے جسے ایٹم کہا جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ ایک قانون ہے وہ، اور اس کی قوتیں آپ کو اندازہ ہے نا کہ ایک ایٹم ایسا بھی ہے کہ وہ کہیں اگر انہوں نے چلا دیا تو یہ پوری کی پوری آپ کی سب عرض جو ہے یہ بالکل لہر ہو کے رہ جائے گا. اس کی قوت یہ ہے کہ یہاں سے اب چاند تک تو جانے لگ گیا ہے قرآن. انسان صرف قوت ہے، قانون کی قوت، انہوں نے اس قانون کو پا لیا ہے. خیر، روح وہی کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوا. یا سلونا کا نے روح کل روح من امر ربی، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم میں وہی یہ کہا ہوا ہے. میں ضمن یہ چیز عرض کروں تاکہ بات صاف ہو جائے کہ روح قرآن کریم میں وہی کے معنی کے اندر آیا ہے 42/52 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وکذالک کا اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اس طرح سے ہم نے تمہاری طرف وحی کیا روحا من امرنا. 42/52. یہ جب روح کی بات آئے گی تو میں وہاں عرض کروں گا، اس وقت صرف ضمن یہ چیز کہہ دیتا ہوں. دوسری جگہ ہے 40/15، یون پھر روح ہے مین امر ہی اللہ من یشاء من عباده، وہ وہی عطا کرتا ہے، نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے. تو اور روح کے معنی وہی ہوتے ہیں، روح القدس، وہ وہی قدس کے معنی ہوتا ہے جو دور دور تک جانے والی چیز ہے. مقدس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ناپاکیزگی کی ہوتی ہیں ان سے دور ہوتا ہے، اس معنی میں مجازی معنی ہیں اس کے یہ، ورنہ قدس کے معنی دور دور جانے ہوتے ہیں. وہ جو ملائکہ نے کہا تھا نا تو خدا سے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وہ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو یہ معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ تھے کہ جو فرائض ہمیں تفویض کیے گئے ہیں ہم ان کی تقدیم میں سرگردان رہتے ہیں یہ مقدس و مقدس مت، اور اس میں جس دوری تک جانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں ہم. روح القدس وہ وہی جو بہت دور تک جانے والی تھی. یہ دور تک جانے والی خاص طور پہ کیوں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ وہی یا نبوت جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کی نسل تک محدود رہے گی، اس سے باہر نہیں رہی جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ غیر بنی اسرائیل جو تھا کنورٹ ہو کے یہودی نہیں ہو سکتا تھا. یہودی نسل کے باہر کا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہودی یہ دین قبول ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ اس نے انہوں نے محدود کر دیا تھا ایک نسل کے اندر، ایک قوم کے اندر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آئے تھے تو ان سے تو دین لے کے آئے تھے. انہوں نے یہ چیز دی تھی کہ نہیں، دنیا کا ہر انسان جو ہے خدا کی وحی سے فیض یاب ہو سکتا ہے. یہودیوں نے جو آپ کے خلاف اور الزامات عائد کیے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہ شخص غیر یہودیوں کو خدا کی سلطنت کے اندر داخل کرتا ہے. اس لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وحی ہے اس کی خصوصیت قرآن نے یہ بتائی ہے ہر جگہ، روح اور روح القدس وہ وحی کہ جو بڑی دور تک جائے گی مقید نہیں ہوگی. ویسے قرآن کریم میں وحی لانے والا ذریعہ جو ہے جبریل علیہ السلام، ان کو بھی کہا ہے روح القدس اور روح الامین بھی. یہ چیزیں میں آگے چل کے بیان کروں گا. یہاں میں یہ عرض کروں گا جہاں یہ آئے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت دی روح القدس، اس کے معنی یہ ہیں ایسی وحی کہ جو عالمگیر انسانیت کی طرف جانے والی تھی. افکلنا میں جاءکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. یہاں پھر ایک بڑی چیز کہہ دی ہے قرآن، کہا تمہاری کیفیت یہ رہی کہ تمہاری طرف رسول خدا کا پیغام لے کر آتے رہے، جس تعلیم کے متعلق تم نے دیکھا کہ وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہے، اس کو تو کہا کہ ہاں صاحب ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اور جس کے متعلق جو دیکھا کہ وہ اس کے خلاف جاتا ہے تمہاری کسی مرضی کے خلاف، اس کی تردید کر دی، اس کے خلاف اگر کے کھڑے ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات بھی بنی اسرائیل کی نہیں ہو رہی. مذہب میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں کچھ مسلمات، کچھ عقائد، کچھ چیزیں چلی آ رہی ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے سے تسلیم کی ہوئی ہوتی. جو شخص ان کی تائید میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے آپ جھوم رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ صاحب، اللہم صلی اللہ، کیا بات کہی ہے صاحب، وہاں سے واضح سے نکلنے کے بعد کیا بات صاحب، واضح ایک ایک بات لاکھ روپے کی ہوتی ہے. جو ہی کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے لٹ لے کے کھڑے ہو گئے. یعنی کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس، کوئی سند نہیں. دلیل اور سند تو یہ ہے کہ صاحب یہ جتنا کچھ ہمارے یہاں چلا رہا ہے متوارک اس کے خلاف ہے، فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ہے، فلاں صاحب آواز میں یہ کہا اس کے خلاف ہے. یعنی کرائیٹیرین آپ کے ہاں کیا ہے؟ چھوڑ دیجیے اس کو جانے کے لیے. کرائیٹیرین کیا ہے سچ اور جھوٹ کا؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ پہلے سے صحیح سمجھتے چلے آ رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے، اس کی تائید میں جو کچھ کہتے چلے جائیں گے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کے خلاف اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو اس کے خلاف آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے آن میرٹ اس کو ترک کے دیکھیے، اس سے سند مانگ دیے، پھر اس سے دلیل مانگیے. دو ہی چیزیں ہیں نا، اگر ایمان کی بات ہے تو سند، اپنے فکر کی بات ہے دلیل، دونوں چیزیں نہیں. یہ ہمارے عقیدے کے ساتھ وہاں نہ جانا کیا ہوگا، ساتھ عقیدہ بگڑ جائے گا، ایمان میں خلل آ جائے گا. یعنی جو کچھ تم مانتے چلے آ رہے ہو نا پکا کر کے رکھو, اس میں کوئی چیز اور نہ آنے پائے, خلل آ جائے گا. جس کو جی چاہتا تھا پہلے سے اس کی تم نے تائید کی, جو ہی کسی نے کوئی بات ایسی آ کے کہی کہ جو تمہاری منشا تمہاری مرضی تمہاری مفاد پرستیوں کے خلاف جاتی ہے, بغیر سند اور دلیل کے اس کے پیچھے لکھ لے کے پڑ گئے. تو یہ تھا جو کچھ تم کرتے چلے آ رہے تھے عزیزان من, کیا مذہب میں یہی کچھ نہیں ہوتا چلا آ رہا آپ سے؟ جو چیزیں جو چلی آ رہی ہیں ان کے خلاف جو بات کہی جا رہی ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے سن لو, کلو بھی دے تم دلالت, ہر نئی بات گمراہی کے ساتھ سن لو. دلیل یہ ہے کہ صاحب کروڑوں مسلمان مانتے چلے آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے جو تھے یہ سارے بس غلط ہی کہہ رہے ہیں صاحب. اس وقت آپ کے یہاں لاکھوں کی تعداد میں یہ علماء کرام یہ وائز یہ سارے یہ چیزیں مسلمہ کہہ رہے ہیں, بس یہ سب غلط ہی کہہ رہے ہیں. سوال یہ ہے نہیں صاحب کہ وہ غلط کہہ رہا ہے یا یہ صحیح کہہ رہا ہے, بات سوال تو یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے متعلق کبھی کھڑے ہو کے سوچ لیجیے, کبھی نہیں سر. قرآن کہتا ہے یہ ہو جاتا ہے مذہب کے اندر کہ پہلے سے تم چیزوں کے متعلق فیصلے کر لیتے ہو اور جو چیز اس کے خلاف جاتی ہے اس کو رد کر دیا, بیٹھنے کے پڑ گئے. ففریقاً کذبتم, کچھ تو یہی تاکی رہے کہ انہوں نے اس کی تکذیب کر دی, جھوٹا ہے مردود ہے مرتد ہے. ففریقاً تقتلون, اور جب اس مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں پھر قوت آ جائے تو پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیے. جرم کیا تھا؟ جو کچھ تم مانتے چلے آ رہے تھے یہ ایک ایسی بات کہتا تھا جو اس کے مطابق نہیں تھی, بات کو نہیں پر تھا سولی چڑھا دیا اس کو. اور جو کہا کہ بھائی سن تو لو خدا کے لیے, کالو کلو بنا گل چال بھائی نہیں, بھائی صاحب گل کہتے ہیں یا تو اس قسم کا غلاف چڑھا ہوا جیسا انڈے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے, باہر کی ہوا تک اندر نہ جاتا. ہمارے دل تو ایسے ہیں سر, اور یا اس کے لیے ہوتا ہے ایسا بھرا ہوا پیالہ جس میں ایک قطرہ بھی اور ڈالنے کی گنجائش نہ ہو. مدد پرستوں سے آپ بات کر کے دیکھیے, دوسرے کی سننے کے لیے تیاری نہیں ہوں گی. علم کا ظلم اتنا بڑا ہوگا کہ صاحب وہ جانتا کیا ہے صاحب, اسے پتا کیا ہے یہ سب داڑھی منڈے چل, یعنی جتنا علم تھا وہ صبح کے وقت نائی لے جاتے ہیں وہاں کے. سوچے تو صحیح تو علم رکھے گا کتنے ہوں گا جی. بھائی اس کی کچھ تو سنیے پلو بنا بول, ہم سب بتایا گا جو کچھ بھی ہے. کوئی اور چیز اٹھارہ علم پڑھ کے یہ سارے فضیلت حاصل کی ہے, باقی کون تھا یہ رہ گیا تھا پلو بنا بول. بڑی عجیب چیز قرآن کہہ گیا تھا, یہ کیفیت جب ہو جائے کسی قوم کی عزیزان من کہ وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہ رہے, وہ کہہ رہے کہ ہم علم میں اتنے زیادہ پکے ہو چکے ہیں اتنے مکمل ہو چکے ہیں کہ اب اس برتن میں ایک اور قطرے ڈالے جانے کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے. سوچئے کہ وہ قوم یا وہ افراد دنیا میں کبھی بھی صداقتوں کو پا سکتے ہیں. قرآن تو یہ بتاتا ہے اور کس کی مثال دے کے بتاتا ہے, وہ ذات گرامی جس کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ تو اس کے مبین کے اوپر کیا ہوا تھا. علم کی انتہائی بلندیاں جسے کہا جاتا ہے اس پہ وہ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز المرام ہے, اور اس ہستی کی کیفیت یہ ہے کہ عمر بھر اس کی یہ دعا قرآن میں ہے کہ کل رب زدنی علما، میرے نشو و نما دینے والے میرا علم بڑھاتا چلا جا. کبھی علم کی بھی انتہا ہوتی ہے کہیں سے؟ میں پوچھتا ہوں انہیں سے کہ تم کہو اپنے ایمان سے کہ اس ہستی سے زیادہ وسیع علم بھی کسی اور کو حاصل ہو سکتا تھا؟ وہ بات گرامی اگر کہہ دیتی قلوبنا غلف تو بہرحال گشتا سجتا بھی تھا، لیکن یہ تو ذہنیت ہی نہیں ہے. سوال ہی نہیں علم کے متعلق کہ یہ کہہ دیا جائے. حضور دعا کرتے چلے جاتے ہیں تو رب زدنی علم. اور آپ نے پتا کہ یہاں رب کیوں کہا گیا؟ اس نے کہا قرآن ہے. ربوبیت کی صفت کیوں آئی ہے؟ صفت ربوبیت وہ ہے کہ کسی شے کو نقطۂ آغاز سے اس کے نقطۂ تکمیل تک درجہ بدرجہ تدریجن پہنچاتی چلی جائے. انسانیت کی تکمیل کے لیے علم کی ضرورت تھی، اور تکمیل انسانیت کا زندگی کے اندر تو کبھی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، اس میں تو آگے چل کے تکمیل تک پہنچنا ہے. اس لیے زندگی کے آخری سانس تک آپ کو علم کی ضرورت رہتی ہے. اس لیے حضور کی یہ دعا تھی قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. تیری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ علم بڑھاتا چلا جائے. کسی سے تو مسونما ہونی ہے انسان کی ذات کی، ان کی صلاحیتوں کی. زندگی کے کسی حصے میں یہ کہنا قلوبنا غلف، سمجھ لیجیے کہ مہر لگ گئی اس کے دل کی اوپر. مقتول ہو گئے قلوب، مغلوف ہو گئے. اب اس میں کسی کہتا ہے کچھ اور گنجائش ہی نہیں. علم تو ہر آن دوڑتا ہے برادرہ نے. ابھی قرآن نے تو یہ کہا کہ سنریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم حتی فی الآفاق وفی انفسہم یا انفسکم حتیٰ یہ تو بین الحم ان الحق انفسہم ہوگا، کہ ہم اپنی نشانیاں عالم آفاق اور عالم انفس میں دکھاتے چلے جائیں گے، دکھاتے چلے جائیں گے. کہاں آن کے یہ بات حقیقت ثابت سامنے آ جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے حق ہے. انفس و صاحب کی نشانیاں تو ہر آن برادران عزیز ہر دور میں ہر دن نت نئی سامنے آتی ہیں. علم کہاں جا کے ختم ہو سکتا ہے؟ قالوا قلوبنا غلف، نظر کی دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. ان میں سے جتنے بھی یہ اتھارٹی والے ہوتے ہیں، یہ پیشوائیت والے، ان کے پاس جا کے آپ دیکھیے، کبھی ان میں سے کوئی اس انکساری میں یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو عمر بھر علم حاصل کروں گا. نہیں صاحب، علم کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم. یہ بات نہیں ہے کہ لعنت کر دی قرآن نے. میں نے کہا تھا آپ سے کہ لعنت کا سوال ہی نہیں. ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ خدا لعنت بھیجا. کہتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس پیالے میں ان کے مزید گنجائش نہیں رہی ہے. انہوں نے جو اس صداقت سے انکار کیا ہے کہ انسان کو عمر بھر طالب علم بنانا چاہیے، اس کی وجہ سے وہ علم سے محروم کر دیے گئے ہیں. وہ محروم کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو علم سے. علم کی تو انتہا ہی نہیں ہوتی. نہ انسان کا قلب کبھی بھی غلاف کے اندر آ سکتا ہے. قلب کا تو فطری یہ تقاضا ہے کہ وہ انکویزیٹو ہوتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے. دیکھتے ہیں بچہ جس کا قلب ابھی غلاف میں نہیں ہوتا، وہ جان کھا لیتا ہے آپ کی، اب ابھی یہ کی ہے، اب ابھی یہ کی ہے، اے کیوں ہے، اے کیوں ہے. تقاضا ہے قلب کا. قلب کو ساری عمر یہ رہنا چاہیے. یہاں قلب کی یہ کیفیت مٹی آپ سمجھ لیجیے نانا ہوں گا دوسرے ہند. قلب کو آپ نے محروم کر دیا اس شے سے جس کا تقاضا اس کی فطرت کے اندر موجود تھا. وہ تو ہمیشہ تشنا رہتا ہے، کبھی خراب نہیں ہوتا. فقلیلا ما یؤمنون، کہا کہ جن کی کیفیت یہ ہو جائے تو وہ کہیں کہ اب اس میں ایک قطرہ اور آ ہی نہیں سکتا، ہمیں کچھ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کے سوچنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ کیا ایمان لائیں گے؟ ایمان کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہم اس کے سینے کو کشادہ کر دیا کرتے ہیں. یشرا قلب صدر للاسلام، سینے کی کشاد عزیزان من بڑی چیز ہے، وسط ظرف بڑی چیز ہے،